को हमारे रोशन कर दे इलाही आए इसमें अनवारे हदीस।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम अनवार हदीस में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको हदीस पाक का नूर नसीब फरमाए और अहदीस तय्यबा पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। इब्तदान दुरूद पाक की फजीलत हज़रत इकरमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इनसे रिवायत करते हैं, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जो ये कहे जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलो, ये कलिमात जो कहे, कहा कि 70 फरिश्ते ऐसे हैं जो 1000 दिन तक उसके लिए नेकियाँ लिखते रहते हैं। तो ये कलिमात भी मुबारक कलिमात है, इनको भी बारगह रिसालत में, यानी हम गोया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में हम अल्लाह की बारगाह में दुआएं पेश करते हैं। और जो दुरूद होता है ये भी दुआएं होती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मतलब ये कि या अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज, यानी रहमतें नाजिल फरमा। तो जो शख्स ये कलिमात कहता है उसके लिए नेकियां ही नेकियां हैं, अल्लाह अमल की तौफीक दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन इकराम, रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा है और अब हम बिल्कुल इसके इख्तितामी रोज़ों में हैं। अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। जी हाँ, कुछ ऐसे अफराद हदीस में रिवायात में बयान किए गए कि जिनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, वो बिला हिसाब अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और कुछ ऐसे होंगे कि जिन्हें जिनके बारे में उन पूछा जाएगा और उनके आमाल यानी नेकियाँ और गुनाह, ये कहा जाएगा कि ये तुम्हारी नेकियां, ये गुनाह उन पर जाहिर कर दिए जाएंगे, लेकिन उनसे पूछ गछ ये नहीं होगी, उनके बारे में गिरफ्त नहीं होगी, वो भी अल्लाह की रहमत से और वो भी जन्नत के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे। और कुछ फिर ऐसे होंगे कि जिनको बाकायदा उनके गुनाहों पर, नाफरमानियों पर उनकी गिरफ्त होगी, पकड़ होगी, अल्लाह उससे महफूज फरमाए। और ये बात भी तयशुदा है के मुसलमान भी इनमें से भी कुछ ऐसे वो हैं कि जिनको जहन्नम का दाखिला भी मिलेगा, क्योंकि ये रिवायात में बाकायदा बयान किया गया है। और बिल आखिर मुसलमान के लिए ठिकाना जन्नत है, लेकिन जहन्नम में एक लम्हे के लिए भी अगर कोई गया, ये ऐसे कोई जगह नहीं है कि जिसे कहे कि आदमी बर्दाश्त कर लेगा, चलो एक महीने के लिए, कुछ अरसे के लिए बर्दाश्त हो जाएगा, हरगिज़ नहीं। अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए, जहन्नम से पना मांगते रहना चाहिए, और अल्लाह हमारा शुमार भी उन लोगों में फरमाए कि जिनको अल्लाह बिला हिसाब बख्शे। और दूसरे जो कैटेगरी के लोग, इनको हिसाब यसीर कहा गया, आसान हिसाब वाले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तालीम के लिए दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब यसीरा, ए अल्लाह मेरा आसान हिसाब लेना, मेरा आसान हिसाब लेना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह की जितनी दुआएं हैं वो हमारी तालीम के लिए, उम्मत के लिए, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से इस तरह दुआएं मांगते हैं और उनके अंदर खौफ और खशियत का ये गलबा है, तो उम्मत के अंदर भी ये चीज़ें पैदा होनी चाहिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते तो अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा वो अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आसान हिसाब क्या है? तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसान हिसाब ये है कि उसके आमाल नामे को देखा जाए और उसके गुनाहों से सरफ़ नज़र कर लिया जाए, दरगुजर फरमा दिया जाए। कहा कि ये आसान हिसाब है। और फिर फरमाया, ए आयशा, क़ियामत के दिन जिससे आमाल के हिसाब के मामले में जरा की गई, یعنی اس کی گرفت کی گئی، اس کے پوچھا گیا تو کہا وہ ہلاک ہوا، یعنی عذاب میں گرفتار ہوگا، وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو یہ تین طرح کی کیٹیگری اوور آل حساب کتاب کے حوالے سے جن کو روایات میں بیان کیا، آج ہم وہ روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جن میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص بلا حساب جنت کے داخلے عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عُرِدَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ، فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی جائیں گی، اور یعنی مختلف امتیں، اور میں ان انبیاء کو دیکھوں گا۔ یہ قیامت کے دن کا منظر یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّحَيْتُ، کہا کہ کوئی نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایک گروہ ہوگا، ایک چھوٹا سا گروہ ہوگا، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، اور کوئی نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک بندہ یا دو بندے ہوں گے بس۔ اور ارشاد فرمایا وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، تو اتنے میں ایک بہت بڑا لشکر اور بہت بڑا گروہ نظر آئے گا، مجھے گمان ہوگا کہ یہ میری امت ہے۔ فَقِيلَ لِي، اور مجھے اس وقت یہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا، کہ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، لیکن آپ آسمان کی طرف دیکھیے، آپ اس طرف وہ دیکھیے، اوپر کی طرف دیکھیے، کیا ہوگا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، ارشاد فرمایا میں نے دیکھا تو وہاں بہت بڑا گروہ، بہت ہی بڑا سواد عظیم، پھر مجھے کہا جائے گا، فقیل علی انظر الى الافق الاخر، دوسری طرف، دوسرے کنارے پہ بھی، آسمان کے دوسرے کنارے کی طرف بھی دے، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، تو وہ بھی ایک بہت بڑا گروہ ہوگا، اور اس وقت مجھے کیا کہا جائے گا، فقیل علی هَذِهِ أُمَّتُكَ، یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، کہا کہ ان کے ساتھ 70,000 ایسے افراد ہیں جنہیں بغیر حساب اور عذاب کے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان میں کوئی حساب کتاب نہیں۔ ثُمَّ نَهَدَ فَدَخَلَ مَنزِلَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ تشریف لے گئے، اترے اور تشریف لے گئے اپنے کاشانہ رحمت گھر کی طرف، فَخَوْضَ النَّاسُ فِي أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، تو لوگ آپس میں بحث کرنے لگے کہ یہ بغیر حساب اور عذاب کے کون جنت میں داخل ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے، فَقَالَ بَعْدُهُمْ، بعض نے یہ کہا، الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، یہ وہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبت پائی، وقال بعضهم، اور بعض نے یہ کہا، الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا اشياء، کہ کچھ نے کہا کہ نہیں وہ ہیں کہ جو اسلام میں جن کی ولادت ہوئی، یعنی وہ پیدا ہی مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا، یعنی ایک وہ طبقہ اور گروہ جو پہلے سے مختلف، کوئی مشرک کافر کسی طرح بھی وہ اسلام میں آ گئے، اور ایک وہ جو پیدا ہی اسلام میں ہوئے، تو کہا ان سے مراد وہ ہوں گے، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر مختلف عملوں کا ذکر کیا۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، مَن لَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ، تم کس چیز کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہو، کس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہو، انہیں خبر دی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے، نہ کراتے ہوں گے، اور نہ ہی بد فالی وہ لیتے ہوں گے، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے، یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم فقال انت منہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، آپ دعا فرما دیں، اللہ مجھے بھی ان میں رکھے، میرا شمار بھی ان میں فرما دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا شمار انہی میں، انت منہم، انہی میں سے ہو۔ ثم قام رجل آخر، ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے، ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، یا آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں، میرا بھی ان میں شمار ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ نے سبقت لے لی تم پر، یعنی کوئی بارش کا پہلا قطرہ بن جاتا ہے اور وہ از خود ہی بغیر کہے، بغیر کسی اور کو دیکھے، وہ اس کے جو دل کی ایک تمنا ہوتی ہے تو اس کا اجر کچھ اور ہوتا ہے۔ فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ ناظرین کرام، یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جس میں ان چیزوں کو تذکرہ کیا گیا، جھاڑ پونک سے بھی منع کیا گیا۔ جھاڑ پونک کی شرح میں علماء نے لکھا کہ وہ جھاڑ پونک کہ جو اس وقت کفر اور شرک پر مشتمل، اور ایسی جھاڑ پونک کہ جس کے اندر بتوں کے نام لیا جائے، کفریا اور شرکیا کلمات کہے جائیں، یہ ممانعت ہے، آج بھی اس کی ممانعت ہے، اور اس کی شرح بالکل اجازت نہیں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ ماد اللہ ثم ماد اللہ، کہ جن کی وجہ سے آدمی پہلے شرک میں تھا، اب مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ شرکیا چیزیں اس نے اپنائی ہوئی تو وہ شرک میں ہی رہا۔ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھرپور مذمت فرمایا کرتے تھے۔ جہاں تک تعلق رہا دم کا، جہاں تک تعلق رہا تعویذات کا، ایسے دم درود اور ایسے تعویذات جن میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ مبارک کلمات، وہ مقدس کلمات، یا انہی احادیث طیبہ سے اخذ کر کے اور ان دعاؤں کو، یا مختلف ایسے اچھے کلمات، بامانہ کلمات جو لکھے جاتے ہیں، تو وہ بالکل جائز ہے۔ بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم فرمایا کرتے تھے، اور جبریل علیہ السلام وہ آتے اور حضور اسلام کو وہ بھی دم کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں باقاعدہ وہ تلقین فرماتے کہ یہ شر سے بچنے کے لیے، مختلف طرح کے نقصانات سے بچنے کے لیے یہ دعائیں ہیں، تو صحابہ کا ایک عمل یہ ہوتا تھا کہ وہ ان دعاؤں کو یاد کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ لیکن گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے تھے جو پڑھ نہیں سکتے تھے، تو وہ لکھ کر باقاعدہ ان کے گلوں کے اندر وہ تعویذ بنا کر لٹکا دیتے تھے، ڈال دیا کرتے تھے۔ تو مطلقاً تعویذ منع نہیں ہے، تعویذ منع نہیں ہے، بلکہ وہ تعویذ کہ اس زمانے میں جس تعویذ سے منع کیا جاتا تھا، اور وہ تعویذ یہی تعویذ ہوتا کہ جس کے اندر کفریا، جس کے اندر شرکیا یہ چیزیں شامل ہوتی، یہ آج بھی ممانعت ہے۔ تو لہذا کوئی مس گائیڈ نہ کرے اس بات سے کہ جھاڑ پھونک سے مطلقاً ہر طرح کا دم درود منع ہے، ایسا نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم جو قرآن پاک میں نازل کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مومنوں کے لیے شفا ہے، ان کے لیے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ان میں شفا ہے، اور ان کے لیے، مومنوں کے لیے اس میں رحمت ہے۔ تو لہذا قرآن کی کچھ دعائیں یا قرآن پاک کی صورتیں، اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس، آپ ان کی پڑھیں، فضیلتوں میں آپ کو ایسی کئی چیزیں ملیں گی۔ حدیث طیبہ کے اندر باقاعدہ باب باندھا جاتا ہے جس کے اندر جھاڑ پونک یعنی دم درود کرنے کے لیے وہ صحابہ کے اعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کیا فرمایا، یہ بالکل دیکھا۔ لیکن جو مسلمان ہوتا، نئے نئے مسلمان ہوتے، آپ اگر ان کے اندر کفریا، شرکیا، اس طرح کی جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دنوں سے، ان وہ کفری اور شرکیا چیزوں کی نفرت ڈالنے کے لیے وہ بالکل اس سے خالی فرمایا کرتے، کہ جھاڑ پونک کی مطلقاً ممانعت فرما دیتے۔ لیکن آپ کے عمل سے، آپ صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ جو درست دم درود ہیں اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں دوسرا عمل جو بیان کیا، بد فالی نہیں لیتے۔ بد فالی کیا، کسے کہتے ہیں؟ جسے بد شگونی کہنے، اسلام میں بد شگونی، یہ اس کی ممانعت۔ اس وقت بھی لوگ مختلف طرح کے کچھ چیزیں دیکھتے، پرندوں کو دیکھ کر بدشگونیاں لیتے ہیں، آج بھی کئی اس طرح کی لوگوں کے اندر مختلف رائے پائی جاتی ہیں اور بدشگونیاں لیتے ہیں، کسی کے چہرے کو ماد اللہ منحوس کہنا، کسی عورت کو منحوس کر دینا، کسی کے بچوں کو منحوس کر دینا، کسی معذور شخص کو دیکھ لینا، یا کوئی جانور آ جاتا ہے سامنے تو اس کے لیے بدشگونی لینا۔ یہ روایات میں اس کی ممانعت ہے. شریعت مطہرہ میں بد فالی، بد شگونی لینا اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ اگر خیر والا فال لے، اچھا شگون لینا یہ جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک شگون آپ پسند فرمایا کرتے تھے اور لیتے بھی تھے. یعنی آپ گھر سے نکلے تو آپ کو کوئی عالم صاحب مل گئے، حافظ صاحب مل گئے، کوئی آپ نے اچھی چیز دیکھ لی، کوئی آپ نے نیکی کا کام کر لیا، اب آپ اس سے اچھا شگون لینا کہ بس میرا کام ہو جائے گا، اچھی بات ہے، یہ اچھا شگون لیتا ہے. اور اسی طرح کوئی اور کام ایسا دیکھ لیا کہ کب اس کی وجہ سے سمجھنا میرا کام نہیں ہوگا، یہ بدشگونی. تو لہذا یہ فرق ہمیں رکھنا چاہیے. اچھا فال، اچھا شگون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جب دوسری طرف سے سہل نامی شخص آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل ہے تو پھر معاملہ سہل ہے، یعنی آسان ہو جائے گا، یعنی اب وہ صلح کا جو معاہدہ تھا وہ پورا ہو جائے گا اور یہ کوئی کسی طرح کی جنگ یا ایسا معاملہ نہیں ہوگا. تو آپ نے اس آنے والے کے نام سے ہی اچھا شگون لیا. سہل کا معنی آسان ہے، تو فرمایا معاملہ آسان ہو جائے گا. تو اسی لیے کوئی ایسے اچھے نام والا آتا ہے، کوئی اور اس طرح، تو آپ اس سے اچھا فال تو لے سکتے لیکن بد شگونی کی ممانعت ہے. تیسری بات فرمائی گئی، اپنے رب پر توکل کرنے والے، اپنے رب پر بھروسہ، اعتماد، توکل. اور توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترک اسباب کر دیا جائے، سب کچھ چھوڑ دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ یہ آدمی توکل. توکل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کریں اور اس کے انجام وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اعتماد کرے، رب تعالیٰ اچھا فرمائے گا. اور جو کچھ بھی معاملہ ہو اسے من جانب اللہ، وہ کہ جو میرے مقدر میں تھا وہ مجھے عطا فرما دے. اور اللہ پر توکل رکھنے والے یہ وہ افراد ہیں کہ جنہیں جن کا اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ان کے معاملات بہتر فرما دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرماتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. اور جس کا توکل اللہ پر ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو اللہ پر توکل کرنا یہ انسان پر ویسے ہی لازم ہے، اور قرآن بھی جگہ بجگہ اسے بیان فرماتا ہے، حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے بیان فرما رہی. اور ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کے اندر یہ اعمال ہیں اللہ بلا حساب انہیں جنت میں داخل فرما دے گا. اور بھی کچھ اعمال ہیں، آج اس کے بھی کچھ تذکرہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر الناس فی سعید واحد یوم القیامہ، کہا کہ قیامت کے دن میدان میں لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا. فینادی منادن، تو اس وقت ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، این الذی کانت تتجافا جنوبہما عن المضاجع، کہ وہ کہاں ہیں جن کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا رہتی تھیں. فیقومون، اور وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہم قلیل، ہوں گے تھوڑے. یدخلون الجنت بغیر حساب ثم یؤمر بسائر الناس الى الحساب، کہا جائے گا بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر اور لوگوں کے حساب کتاب کا حکم ہوگا، اس سے پہلے وہ بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے. اور یہ کون ہیں؟ علماء کرام نے اس کی شرح میں بیان فرمایا کہ جو تہجد گزار ہیں، جن کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ جو ایک طرح کی رات کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، لیکن ان وہ اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں. اور کس لیے ہوتے ہیں؟ اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے ہوتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں بھی قیام اور رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں گزرتی ہیں، اور رات کو کچھ آرام بھی کرتے ہیں. پھر آگے کیا ہے کہ ان کی کروٹیں بستروں سے جدا ہو جاتی ہیں. اللہ پاک ان کو یہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. رمضان شریف میں کئی لوگ ایسے، بلکہ بلا مبالغہ کہا جائے کہ ایسے لوگ بھی جو عام دنوں میں شاید صبح بھی اٹھتے نہ ہوں، ہو سکتا ہے ان کے عام دنوں میں فجر بھی چلی جاتی ہو، لیکن رمضان شریف میں ایسے مرد بھی، ایسی عورتیں بھی، وہ تہجد کا اپنے آپ کو پابند بناتی ہیں اور صبح اٹھتی ہیں، سحری کے لیے خواتین اٹھتی ہیں، وہ سحری کا اہتمام کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں. اسی طرح مرد حضرات وہ بھی اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو وہ بھی. اور ساتھ ساتھ ان میں ایک اچھا عمل یہ شامل ہو جاتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. عشاء پڑھ کر آپ جب سوئیں اور پھر آپ اٹھیں تو کم از کم اس کی دو رکعتیں تہجد کی گئے, اور اس زیادہ کوئی آپ آٹھ پڑھنا چاہیں بالکل اچھی بات ہے, لیکن دو رکعتیں بھی پڑھ لیتا ہے تو اللہ اسے تہجد کا وہ اجر اور ثواب دیتا ہے. ناظرین کرام, اگر آپ نے یہ عادت ابھی رمضان شریف میں بنا لی ہے تو یہ عادت ٹوٹنے نہ دیجئے گا. آپ اللہ سے دعا مانگیں اور اس پر استقامت اختیار کریں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تہجد بھی پڑھیں گے تو فجر پڑھنا بھی نصیب ہو جائے گی, فجر پڑھنا بھی نصیب ہو جائے گی, اور یوں اللہ کی بارگاہ سے یہ اجر و ثواب بھی نصیب ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جائے کہ جو بغیر حساب کے جنت کے اندر جن کو داخل کر دیا جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق دیں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
دل کو ہمارے روشن